السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغان تنازع کے پرامن حل کے لیے امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا آئندہ دور رواں ہفتے قطر کے دارالحکومت دوحا میں شروع ہو رہا ہے. قطر نے پاکستان کو سرمایہ کاری اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں استحکام کے لیے 3 ارب قطری ریال دینے کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دو روزہ سرکاری دورے پر برسلز میں ہیں, جہاں وہ یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ امور پر بات چیت کر رہے ہیں. جھارکھنڈ میں ایک 22 سالہ مسلم نوجوان کو ایک مشتعل ہجوم نے چوری کے الزام میں گھنٹوں زد و کوب کیا, جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی. بھارتی کشمیر میں گزشتہ 30 سال سے جاری پرتشدد واقعات کی وجہ سے ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے. افغان میڈیا کی حمایت کرنے والی تنظیم نے طالبان کی طرف سے افغان میڈیا کو دی جانے والی اس دھمکی پر خدشات کا اظہار کیا ہے کہ مقامی میڈیا پر طالبان مخالف اشتہارات بند کیے جائیں. جنوبی سعودی عرب میں ایک ایئرپورٹ پر یمنی حوثی باغیوں کے ایک حملے میں ایک شہری ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں. اور ایتھیوپیا کے شمالی امہارا ریاست میں تختہ الٹنے کی سازش کرنے والے مبینہ لیڈر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. ترکی میں مقامی حکومت کے انتخابات میں صدر رجب طیب اردوان کی جماعت کو استنبول میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. افغان تنازع کے پرامن حل کے لیے امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا آئندہ دور رواں ہفتے قطر کے دارالحکومت میں شروع ہو رہا ہے. امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان افغانستان میں قیام امن کے لیے گزشتہ 8 ماہ کے دوران بات چیت کے 6 دور ہو چکے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بات چیت کا آئندہ ہونے والا دور اہم ہے, جس میں دونوں فریقین کسی سمجھوتے کی طرف پیش رفت کر سکتے ہیں. اس بارے میں ایک رپورٹ بھی کچھ دیر میں پیش کریں گے آپ کے لیے. قطر نے پاکستان کو سرمایہ کاری اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں استحکام کے لیے 3 ارب قطری ریال دینے کا اعلان کیا ہے. قطری نیوز ایجنسی کی ٹویٹ کے مطابق امیر قطر کے حکم پر 3 ارب قطری ریال پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری اور رقوم کی مد میں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. قطر کے نائب وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ قطر اور پاکستان کی اقتصادی شراکت داری کی مالیت 9 ارب ڈالر ہے. انہوں نے کہا کہ قطر دونوں ملکوں کے مابین سیاسی, اقتصادی, ثقافتی اور تعلقات بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان کے خارجہ امور کے وزیر شاہ محمود قریشی دو روزہ سرکاری دورے پر برسلز میں ہیں, جہاں وہ یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ فیڈریکا موغرینی کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ امور پر بات چیت کے ساتھ ساتھ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے جامع اسٹریٹجک پلان پر دستخط کریں گے. جھارکھنڈ میں ایک 22 سالہ مسلم نوجوان کو ایک مشتعل ہجوم نے چوری کے الزام میں گھنٹوں زد و کوب کیا, جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی. نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اس سے جبرن جے شری رام بھی بلوایا گیا. امسال بھارت میں اس قسم کا یہ 11واں واقعہ ہے. اور سری نگر سے ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ بھارتی کشمیر میں گزشتہ 30 سال سے جاری پرتشدد واقعات کی وجہ سے ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جس کے نتیجے میں بھارتی کشمیر کی بہت سی خواتین نے اپنے شوہر یا بھائیوں کو کھو دیا ہے. یہ خواتین دیگر مسائل کے علاوہ معاشی مشکلات کا بھی شکار ہیں. افغان میڈیا کی حمایت کرنے والی تنظیم نے طالبان کی طرف سے افغان میڈیا کو دی جانے والی اس دھمکی پر خدشات کا اظہار کیا ہے کہ مقامی میڈیا پر طالبان مخالف اشتہارات بند کیے جائیں, اور انہوں نے اس کے لیے جو حتمی تاریخ دی ہے وہ تشویش کا باعث ہے. این اے آئی کے ڈائریکٹر مجیب خلوتگار کا کہنا ہے کہ طالبان کے اس بیان کو تنظیم آزادی صحافت کے خلاف سمجھتی ہے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں افغان میڈیا تنظیموں کے مالکان کو دھمکی دی تھی کہ اپنے چینلوں پر طالبان مخالف اشتہارات بند کریں۔ طالبان کے ترجمان نے کسی میڈیا تنظیم کا نام لیے بغیر کہا کہ اسلامک ایمیریٹس طالبان کے ملٹری کمیشن نے تمام ٹی وی چینلز، ریڈیو اور دوسری میڈیا تنظیموں کو سخت تنبیہ کی ہے کہ اس دشمنی کو فوراً ختم کیا جائے۔ جنوبی سعودی عرب میں ایک ایئرپورٹ پر یمنی حوثی باغیوں کے ایک حملے میں ایک شہری ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ سعودی قیادت میں فوجی اتحاد نے اتوار کے روز بتایا کہ آبہا ایئرپورٹ پر جو ایک سیاحتی مقام پر قائم ہے حملہ ہوا ہے، لیکن انہوں نے یہ تفصیلات نہیں بتائیں کہ یہ حملہ میزائل یا ڈرون سے کیا گیا ہے۔ حوثی باغیوں کے آبہا پر پچھلے ہفتے کے حملے میں 26 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے حملے کی مذمت کی ہے اور اسے جنگی جرم قرار دیا ہے، جبکہ سعودیوں نے سخت جوابی کارروائی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ترکی میں مقامی حکومت کے انتخابات میں صدر رجب طیب اردوان کی جماعت اے کے پارٹی کو استنبول میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اپوزیشن نے 54% ووٹوں کی واضح برتری سے یہاں انتخابات جیت لیے ہیں۔ اپوزیشن جماعت 3 ماہ قبل ہونے والے میئر کے انتخابات میں بھی کامیاب ہوئی تھی، تاہم طیب اردوان کی اے کے پارٹی نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے دوبارہ الیکشن کروانے کا مطالبہ کیا تھا۔ ترک صدر کی جماعت کی جانب سے نتائج تسلیم نہ کرنے کو مغربی ممالک نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جبکہ ترکی کی اپوزیشن جماعتوں نے اس اقدام کو ترکی کی جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ امریکہ ایران پر پیر کے روز سے نئی پابندیاں عائد کر رہا ہے، جو اس کی حکومت کو رویہ تبدیل کرنے کے لیے مزید معاشی دباؤ ڈالنے کی غرض سے کی گئی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس اقدام کو بہت اہم قرار دیا ہے، لیکن اخباری نمائندوں کے سامنے یہ اعلان کرتے ہوئے انہوں نے مزید تفصیلات دینے سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دور پر جانے سے پہلے اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ وہ ایران کے خلاف ایک اتحاد بنانے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پومپیو نے پیر کے روز سعودی شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے الزام سے انکار کرتا ہے، اور اس نے سن 2015 میں امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس، روس اور جرمنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے اور پابندیاں نرم کیے جانے کے بدلے میں جوہری سرگرمیاں محدود کرنے کا عہد کیا تھا۔ امریکہ کی ایک دیو ہیکل کمپنی ایپل نے اطلاعات کے مطابق تائیوان کے چین میں قائم اپنے مینوفیکچررز سے کہا ہے کہ وہ اپنی 15% سے 30% مصنوعات چین سے باہر تیار کریں، تاکہ امریکہ جانے والی درآمدات پر بھاری محصولات سے بچا جا سکے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پیداوار کو منتقل کرنے سے، جو پہلے سے جاری ہے، ایپل کے منافع کی شرح کو متاثر کیا جائے گا، لیکن اس سے چین میں بڑے پیمانے پر بے روزگاری بڑھے گی۔ انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے ہانگ کانگ کے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ ایک حوالگی بل اور کوئی قرارداد منظور کرنے یا ترمیم کرنے سے پہلے وسیع پیمانے پر مشورہ کر لیں، جبکہ اس خود مختار علاقے میں احتجاج جاری ہے۔ جنیوا سوئٹزرلینڈ میں انسانی حقوق کونسل کے 3 ہفتے کے اجلاس کے آغاز پر باتیں کرتے ہوئے مشیل بیشلے نے یہ بھی کہا کہ وہ سنکیانگ سے متعلق امور پر چین سے مذاکرات جاری رکھیں گی، جس میں دوسرے معاملات کے علاوہ اس مغربی علاقے میں آزادانہ رسائی کی اجازت بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے مبصرین اور سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ یوغور اور دوسرے مسلمان سنکیانگ میں حراستی کیمپوں میں قید ہیں۔ بین الاقوامی برادری ایسے مراکز کے قیام پر بیجنگ کی مذمت کرتی ہے، جبکہ چین انہیں تعلیمی تربیتی مراکز قرار دیتا ہے جو شدت پسندی کے خاتمے اور لوگوں کو نئے ہنر سکھانے کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ کیمبوڈیا کے ساحلی شہر سیہانوک ویل میں ایک زیر تعمیر عمارت گرنے سے کم از کم 26 مزدوروں کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے، جبکہ 24 زخمی ہیں۔ امدادی عملہ پیر کے روز ملبے تلے دبے زندہ افراد کو نکالنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اس 7 منزلہ عمارت کی دوسری منزل پر یہ مزدور سوئے ہوئے تھے جب ہفتے کے صبح یہ حادثہ ہوا۔ زندہ بچ جانے والوں کا کہنا ہے کہ 50 سے زیادہ مزدور اس عمارت میں ہی رہائش پذیر تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں اطلاع دی تھی کہ افغان تنازع کے پرامن حل کے لیے امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا آئندہ دور ہفتے کے روز قطر کے دارالحکومت دوحا میں شروع ہو رہا ہے. اسلام آباد سے اس بارے میں رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بات چیت کا آئندہ دور 29 جون کو دوحا میں ہوگا اور ان کے خیال میں تمام فریقین افغان عمل میں تیز پیش رفت کے خواہاں ہیں. رواں سال مئی میں قطر میں بات چیت کے چھٹے دور کے بعد امریکہ اور طالبان نے ایک مجوزہ امن سمجھوتے کے مسودے پر اتفاق رائے کا بتایا تھا جس میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا, جنگ بندی اور افغانوں کے مابین بات چیت کا معاملہ بھی شامل تھا. افغان امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی طاہر خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحا میں ہونے والی بات چیت کا آئندہ دور اہم ہے.
یہ والا اس لیے اہم ہے کہ شاید کہ کچھ چیزوں پہ فریقین کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں یا ان کے قریب ہو جائیں. طالبان کا بھی یہی خیال ہے کہ چونکہ آلریڈی تمام چیزوں پہ مذاکرات ہوئے ہیں 8 مہینے سے, تو وہ بھی اسی توقع رکھتے ہیں کہ اب معاملات آگے چلے جائیں.
امریکہ ایک عرصے سے طالبان پر افغان حکومت کے نمائندوں اور دیگر افغان گروپوں سے بات چیت کے لیے زور دے رہا ہے. تجزیہ کار طاہر خان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان بعض امور پر سمجھوتا طے پانے کے بعد افغانوں بشمول طالبان کے درمیان بات چیت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے.
کیونکہ افغانستان میں بھی مایوسی بڑھ رہی ہے کہ جب تک دونوں ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور پیش رفت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, لیکن جب تک آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے تو پھر معاملات وہاں بھی مایوسی بڑھے گی. کیونکہ افغانستان میں ایک امید ہے کہ جب طالبان اور امریکہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے تو بین الافغانی مذاکرات کا راستہ کھلے گا, اور بین الافغانی مذاکرات میں پھر افغانستان کے مستقبل کے نظام کا فیصلہ بھی ہونا ہے. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ طالبان بھی, اور ان کو چاہیے بھی کہ وہ کسی سلسلے پہ وہ پہنچ.
گزشتہ ہفتے طالبان نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوج کے انخلا اور مستقبل میں افغانستان کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے پر راضی ہو گیا ہے. تاہم امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت خلیل زاد نے واضح کیا تھا کہ امریکہ افغان طالبان کے ساتھ محض افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا پر بات چیت نہیں کر رہا ہے, بلکہ ان کے بقول مذاکرات کا محور ایک جامع امن منصوبے پر اتفاق رائے ہے جس میں انسداد دہشت گردی سے متعلق یقین دہانی, غیر ملکی فوج کا انخلا, افغان فریقین کے مابین مذاکرات اور اس کے نتیجے میں کسی سیاسی سیٹ اپ پر اتفاق رائے اور ایک جامع اور مستقل جنگ بندی کا معاملہ شامل ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور اسلام آباد سے ہماری نمائندہ سارہ حسن نے رپورٹ دی ہے کہ قطر نے پاکستان میں 9 ارب ڈالر مالیت کی سرمایہ کاری اور شراکت داری کا اعلان کیا ہے. قطر کی جانب سے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان نے آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر مالیت کا بیل آؤٹ پیکج لیا ہے. اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ قطر کی جانب سے سرمایہ کاری کے اعلان سے بیرون ملک اور اندرون ملک سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
قطر پاکستان کو سرمایہ کاری اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں استحکام کے لیے 3 ارب قطری ریال دے گا۔ قطر کے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کی اقتصادی شراکت داری کی مالیت 9 ارب ڈالر ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر دونوں ملکوں کے مابین سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور معاشی تعلقات بڑھانے میں پرعزم ہے۔ قطر کی جانب سے یہ اعلان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب پاکستان نے حال ہی میں اقتصادی مشکلات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی مالیتی فنڈ سے 6 ارب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج لیا ہے۔ پاکستان کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کی جانب سے اعلان کیے گئے 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے کہا کہ قطر کے ساتھ اقتصادی شراکت داری کا فائدہ قطر میں مقیم پاکستانیوں کو بھی ہوگا۔
امیر قطر کا شکریہ ہم اس لیے بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری اور ڈپازٹ کی صورت میں 3 بلین ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات میں نہ صرف مزید وسعت ہوگی بلکہ نئی اپرچونٹیز اور نئے انویسٹمنٹ کے جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں ان کو تقویت ملے گی۔
گزشتہ روز قطر کے امیر دورازہ دورے پر پاکستان آئے تھے، جس میں دونوں ممالک نے اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے 3 مفاہمات کی یادداشتوں پر دستخط کیے تھے۔ دونوں ممالک نے اتفاق کیا تھا کہ پاکستان اور قطر کے مابین دو طرفہ تجارت کا حجم 2.5 ارب ڈالر سے بڑھایا جائے۔ قطر کے امیر اس سے قبل 2015 میں بھی پاکستان آئے تھے، جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جنوری میں قطر کا دورہ کیا تھا۔ پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے انتہائی مشکل حالات میں اقتدار سنبھالا ہے اور ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر کم سطح پر آ گئے تھے، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے خلیج میں دوست ممالک کا دورہ کیا اور وزیر اعظم سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر گئے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بھی پاکستان کے اقتصادی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مالی امداد دی تھی۔ سعودی عرب نے پاکستان کو 3 ارب ڈالر کا قرض دیا تھا، جبکہ متحدہ عرب امارات نے 1 ارب ڈالر دیے تھے۔ اب قطر کی جانب سے بھی پاکستان کے لیے مالی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سرمایہ کاری سے پاکستان کی کرنسی کی قدر مستحکم ہوگی۔ پاکستانی روپے جو ان دنوں گراوٹ کا شکار ہے اس میں بہتری آئے گی۔ پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 157 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ سارا حسن، اردو وی او اے۔
اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ سرکاری دورے پر برسلز میں ہیں، جہاں وہ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ فیڈریکا موگرینی کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ امور پر بات چیت کریں گے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیر کو برسلز پہنچنے سے پہلے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور یورپی یونین نے طویل مذاکرات کے بعد ایک جامع اسٹریٹجک پلان پر اتفاق کر لیا ہے اور ان کے بقول دورہ برسلز کے دوران اس پلان پر دستخط ہو جائیں گے۔
جہاں طویل مذاکرات کے بعد پاکستان اور یورپی یونین نے ایک نیا اسٹریٹجک پلان جو ہے اس پر ایک معاہدہ پر ہمارا ایک اگریمنٹ ہو گیا ہے، اور 25 تاریخ کو جو ان کی ہائی ریپرزینٹیٹیو ہیں فیڈریکا موگرینی کے ساتھ میں انشاءاللہ اس اگریمنٹ پر دستخط کروں گا، اور ایک لانگ ٹرم ہمارا ایک ارینجمنٹ یورپین یونین کے ساتھ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔
شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ یورپی یونین اور پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں، اور ان کے بقول اسلام آباد اور برسلز مختلف امور میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہے ہیں۔ بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ماریا سلطان نے پیر کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان مختلف امور پر طے پانے والے اتفاق رائے کو شاہ محمود قریشی کے دورہ برسلز کے دوران ایک تحریری شکل دی جائے گی۔
یہ بنیادی طور کے اوپر اس میں وہ تمام جو ایشوز ہیں ان کے اوپر غور کیا جائے گا جو اس وقت پاکستان اور یورپین یونین کے ساتھ اور مختلف ممالک کے ساتھ مختلف سٹیجز آف نیگوسیشنز پہ رہے ہیں اور جس کے اندر ہمارے تعلقات ہیں، جیسے کاؤنٹر ٹیررزم، جیسے تجارت، جیسے آپ کے پاس علاقائی جو پیس ایفرٹس ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو ہیلتھ کی سچویشن ہے، اس طرح کے باقی وہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں دیکھی جائیں گی جو ابھی پاکستان اور یورپین یونین کے درمیان بشمول اس میں جو آپ کی کوآپریشن ہے سیکیورٹی سیکٹر کے اندر۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی برسلز میں مغربی ملکوں کے دفاعی اتحاد نیٹو کے ہیڈ کوارٹر بھی جائیں گے اور نیٹو کے جنرل سیکرٹری سٹولٹن برگ سے ملاقات کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ پیر کے روز سے ایران پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کر رہا ہے جن کا مقصد تہران پر دباؤ میں اضافہ کرنا ہے تاکہ وہ ملکی معیشت میں بہتری کے لیے اپنے رویے پر نظر ثانی کرے۔ مزید تفصیلات ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں، سعدیہ زیب رانجھا کی زبانی۔
امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اتوار کے روز سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے روانہ ہونے سے قبل ان پابندیوں کی تفصیل سے آگاہ کیا۔
And the world should know that we will continue to make sure it's understood that this effort that we've been
دنیا کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ بات یقینی بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، اور ہماری یہ کوششیں ایران کو تشدد کو ہوا دینے سے روکنے، ان کو جوہری ہتھیار بنانے سے باز رکھنے، میزائل پروگرام سے روکنے اور ایسی کسی بھی کارروائی سے روکنے کے لیے ہیں جن سے دنیا میں کہیں بھی موجود امریکی شہریوں اور امریکی مفادات کو خطرہ ہو۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے۔ ایران نے جوہری ہتھیاروں اور تنصیبات پر پیش رفت کی تردید کی ہے۔ اس نے سن 2015 میں امریکہ، برلن، چین، فرانس اور جرمنی کے ساتھ ایک ایسے مشترکہ معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت اقتصادی پابندیوں سے بچنے کے لیے اسے اپنی جوہری کارروائیوں کو محدود کرنا تھا۔ تاہم صدر ٹرمپ کے دور میں ایران اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ خاص طور پر یہ کشیدگی اس وقت شروع ہوئی جب گزشتہ برس صدر ڈونلڈ ٹرمپ یکطرفہ طور پر ایران کے ساتھ سن 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے سے الگ ہو گئے تھے۔ رواں ماہ کے آغاز پر امریکہ نے ایران سے تیل درآمد کرنے والے 8 ممالک کا استثنا بھی ختم کر دیا تھا۔ امریکہ کا یہ موقف ہے کہ ایران جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے اور اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے، جبکہ وہ خطے میں امریکہ کے اتحادی ممالک کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتا ہے۔ ایران ان امریکی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اپنے جوہری پروگرام کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر زور دیتا آیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ممکنہ مسلح لڑائی کا خطرہ اس کے بعد بڑھ گیا تھا جب حال ہی میں امریکی حکام نے تہران پر ابنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں پر حملے کا الزام عائد کیا تھا۔ ایران نے امریکی ٹینکروں پر حملے کے الزام کو مسترد کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایران نے ایک امریکی ڈرون بھی مار گرایا تھا۔ جمعرات کو دیر گئے صدر ٹرمپ نے متعدد ایرانی علاقوں میں حملے کے ارادے کو منسوخ کر دیا تھا۔ ادھر عالمی رہنماؤں نے ان واقعات کے بعد دونوں ممالک سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ سعدیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ ایران کے خلاف اپنے مضبوط موقف پر بدستور قائم ہے۔ ایران نے جب آبنائے ہرمز کے اوپر امریکی ڈرون طیارے کو مار گرایا، اس وقت دونوں ملک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے، تاہم آخری وقت میں صدر ٹرمپ نے حملے کے احکامات واپس لے لیے۔ فی الوقت دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ مسلسل ایران کو خبردار کر رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس کافی وقت موجود ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے ایران کو متنبع کیا ہے کہ وہ امریکی حکمت عملی کو کمزوری خیال نہ کرے۔
No one has granted them a hunting license in the Middle East.
کوئی بھی ان کو مشرق وسطی میں شکار کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جیسا کہ جمعے کو صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہماری فوج تیار ہے اور کسی وقت بھی روانہ ہو سکتی ہے۔ امریکی فوج کے سابق سربراہ ریٹائرڈ ایڈمرل مائیک مولر نے اے بی سی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے صورتحال کی اس طرح وضاحت کی۔
My biggest concern is the president is running out of room, running out of options. And while the rhetoric goes back and forth and how close we came to hitting Iran just the other day,
سب سے زیادہ ہمیں اس بات پر تشویش ہے کہ معاملہ ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اب ہمارے پاس مزید لچک کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ ہم جنگ کے بہت قریب آ گئے تھے اور آئندہ یہ بات قابو سے باہر بھی نکل سکتی ہے اور ایران ہمارے حملے کی زد میں آ سکتا ہے۔ کانگریس میں ٹرمپ کے حامی بھی موجودہ انتظامیہ کی پالیسی کی حمایت کرتے ہیں۔ اے بی سی ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے ریپبلکن نمائندے میک تھارن بیری کہتے ہیں،
The question is, how do they respond to this relatively...
اب سوال یہ باقی رہ گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے نسبتاً تحمل کے مظاہرے کے جواب میں ایران کا کیا رد عمل ہوگا۔ اگر وہ تیل بردار جہازوں پر سرنگیں نصب کرتے رہے، امریکی طیاروں پر حملے کرتے رہے، تو پھر صدر کے پاس دوسرے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ابھی تک صدر ٹرمپ نے انہیں خاصی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے ایرانی انٹیلیجنس اداروں کے خلاف سائبر حملے کیے ہیں۔ جبکہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف مزید اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ صدر ٹرمپ اس بارے میں کہتے ہیں، ہم اضافی پابندیاں لگانے جا رہے ہیں، بعض جگہ وہ بتدریج لگائی جائیں گی اور بعض جگہ فوری طور پر عائد کی جائیں گی۔ اگر ایران ایک خوشحال اور امیر قوم بننا چاہتا ہے تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ ایران کو ایک بار پھر عظیم بننے دیا جائے۔ ایران اگر عظیم ملک بنے گا تو مجھے اس پر خوشی ہوگی، لیکن اگر ایرانی 5 یا 6 سال میں ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ کبھی بھی خوشحال اور امیر نہیں بن سکتے۔ ٹرمپ انتظامیہ ایک طرف ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں سخت کر رہی ہے تو دوسری طرف صدر ٹرمپ نے یہ بھی ٹویٹ کیا ہے کہ وہ اس دن کے منتظر ہیں جب ایران کے خلاف پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یکم نومبر سن 2018 کو امریکی محکمہ خارجہ کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق جن ممالک سے امریکہ میں مستقل رہائش کے لیے سب سے زیادہ درخواستیں دی گئیں ان میں بھارت تیسرے اور پاکستان 8ویں نمبر پر ہے، لیکن امریکی امیگریشن پالیسی میں سختی کے بعد تعلیم اور ملازمت کی غرض سے بھارتی اب امریکہ کے بجائے کینیڈا کا رخ کرنے لگے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ اینجلینا پسریچا نے دلی سے کینیڈا کے سفر کی تیاری کرنے والے چند بھارتیوں سے ان کے اس فیصلے کی وجہ جاننے کی کوشش کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس بارے میں ندیم یعقوب کی یہ رپورٹ۔
نئی دہلی کے انکت گپتا اور ان کی بیوی شبھی اپنے گھر میں سامان پیک کرتے ہوئے بہت خوش ہیں۔ ان نوجوان اکاؤنٹنٹس کو کینیڈا میں مستقل سکونت کی دعوت ملی ہے۔ وہ ایک ترقی یافتہ ملک جانا چاہتے تھے تاکہ ان کی 9 سالہ بیٹی کو اچھا مستقبل اور انہیں اپنی ملازمت اور زندگی کے درمیان بہتر توازن ملے۔
US was never in my mind, to be very honest.
ایمانداری کی بات ہے کہ امریکہ کبھی بھی میرے ذہن میں نہیں تھا۔ شروع ہی سے مجھے ایسی جگہ کی تلاش تھی جو مجھے، میرے خاندان اور خصوصاً میری بیٹی کو ایسی زندگی فراہم کرے جہاں وہ جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکے، خوشحال ہو اور کوئی اسے روکنے والا نہ ہو، وہ اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکے۔
نوجوان پیشہ وروں کے علاوہ ہزاروں بھارتی طلبہ بھی امریکہ کی بجائے کینیڈا کا انتخاب کر رہے ہیں کیونکہ وہاں شہریت حاصل کرنا آسان ہے۔ نکھل کمار نے جب بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے درخواستیں دی تو انہوں نے امریکہ کا نہیں سوچا، جو کہ سال ہا سال تک بھارتیوں کا من پسند ملک تھا۔ چونکہ امریکہ میں کام کرنے کے لیے ویزا حاصل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو کمار نے کینیڈا میں یونیورسٹیوں کا انتخاب کیا ہے جہاں ملازمت حاصل کرنا اور مستقل سکونت اختیار کرنا آسان ہے۔
امریکہ میں قوانین سخت ہیں اور بھارتی طلباء کو وہاں کافی مسائل کا سامنا ہے، تو میں نے سوچا ویسی تعلیم کے لیے امریکہ میں ہی کیوں وقت ضائع کیا جائے، کینیڈا بھی ویسی تعلیم کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔
اب جب وہ کینیڈا جانے کی تیاری میں ہیں، گپتا خاندان کا کہنا ہے کہ ان کے لیے بھارت میں اپنا سب کچھ چھوڑنا بھی آسان نہیں۔
It's never easy.
ایک محفوظ زندگی چھوڑنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ بھارت ترقی پر گامزن ملک ہے، یہاں آپ کا خاندان ہے اور ایک محفوظ اور اچھی ملازمت ہے۔
اب جبکہ بھارت میں آبادی بڑھ رہی ہے، فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے، مقابلے کی وجہ سے اچھے سکولوں اور کالجوں میں داخلہ مشکل ہو رہا ہے، تو مستقل سکونت کی تلاش کرنے والوں کے لیے کینیڈا سر فہرست ہے۔
لو پاپولیشن، پیپل آر فرینڈلی، نائس کلچر،
آبادی کم، خوش اخلاق لوگ، خوبصورت ثقافت۔ ایک طرح سے آپ اپنی ثقافت دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ تعلیم اچھی ہے، صحت عامہ کی سہولتیں اچھی ہیں، تو وہ زبردست جگہ ہے۔
رکاوٹوں کی وجہ سے اب بھارتیوں کے لیے امریکہ دور ہوتا جا رہا ہے اور اس کا ہمسایہ ملک ایک مقبول منزل بن رہا ہے۔ اینجلا پسریچا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ दिन हो या रात जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों के साथ ये न्यूज़ शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या कानून के मुताबिक स्पीकर इस बात का इख्तियार रखते हैं कि वो किसी लफ्ज़ के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करें? इस मामले पर कानूनी माहरीन और अरकान क्या कहते हैं? इस्लामाबाद से अली राना इस रिपोर्ट में बता रहे हैं।
कौमी असम्बली में वफाकी वजीर उमर अयूब ने नुक्ता एतराज़ पर कहा कि मुंतखब वजीर आज़म को सिलेक्टेड कहना ईवान का इस्तेहकाक मजरूह करने के मुतरादिफ है, जिस पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ईवान में वजीर आज़म के लिए सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाते हुए कहा कि हर रुकन असम्बली वोट लेकर आया, आइंदा कोई ये लफ्ज ईवान में इस्तेमाल ना करे।
यहाँ से वोट लेके आया हूँ और जिसने भी यहाँ से वोट लिया है, यहाँ पे जो इस कुर्सी पे बैठा है वजीर आज़म, इस ईवान का वोट लेके आया, आपने आइंदा किसी ने भी इस ईवान के अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना है। ये हाउस ईवान जो है ये मुंतखब नुमाइंदों का ईवान है और इसके अंदर जो भी जिस पोजीशन पे है वो मुंतखब होके आया है, आइंदा कोई इस तरह का लफ्ज किसी ने इस्तेमाल नहीं करना।
सिलेक्टेड का लफ्ज सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी कौमी असम्बली की पहली तकरीर में इस्तेमाल किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इस वक्त तारीख की बदतरीन सेंसरशिप जारी है।
Now selected is the English word for chosen. इसमें ना कोई गैर पार्लियामानी लफ्ज़ है, लेकिन आपकी मर्जी। वजीर आज़म की ईगो की वजह से आपने मेरा लफ्ज़ नेशनल असेंबली में बैन तो कर दिया, लेकिन ये तारीखी सेंसरशिप है। ये किस किस्म का आज़ादी है कि मेंबरान नेशनल असेंबली नेशनल असेंबली के फ्लो पर आज़ाद नहीं है।
खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर होदी कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर इजहार ख्याल करना हर पार्लियामेंटेरियन का हक है, लेकिन यहाँ हमने चोर डाकू के अल्फाज भी सुने।
आपने पाबंदी लगानी है तो इसी पार्लियामेंट के अंदर कुछ और निहायत ही नामुनासिब अल्फाज जो हैं वो सुनने को मिले हैं हमें, चोर डाकू और बहुत सारे। तो मेरे ख्याल से फिर तो रूलिंग ये होनी चाहिए कि तमाम इस तरह के जो अल्फाज हैं काबिल एतराज उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर भी इस मामले पर परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ईवान का माहौल खराब ना हो।
किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो किसी दूसरे मेंबर का जो है ना इस्तेहकाक मजबूर करे, किसी की इंसल्ट करे, उस पे हमने बहुत सख्ती करनी है।
लफ्ज सिलेक्टेड के इस्तेमाल पर पाबंदी से मुतालिक पिल डॉट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि ये स्पीकर का अख्तियार है कि वो किसी लफ्ज के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करें।
सिलेक्टेड कोई गैर पार्लियामानी लफ्ज तो नहीं है, लेकिन सिलेक्टेड को किस माने में, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सियाक व सबाक में इस्तेमाल किया जाता है, ये इसके ऊपर एतराज हो सकता है और वो एतराज है उसके बारे में ना कोई कानून है ना कोई रूल है। इस बारे में स्पीकर की रूलिंग हो सकती है, तो स्पीकर एक रूलिंग दे सकते हैं कि ये लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाए या ये गैर मुनासिब है। लेकिन फिर उससे ये सवाल पैदा होता है कि इस तरह की इसी नौयत के जो भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं फिर उन्हें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी रखनी पड़ेगी।
कानूनी माहरीन का भी कहना है कि किसी भी लफ्ज को ये देखा जाता है कि वो किन मानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी सेनेट जीएम चौधरी कहते हैं,
हाउस ने एक बंदे को इलेक्ट किया है, वो इलेक्टेड है, वो जैसे भी है, तो नाउ हाउ यू कैन से एवरीबॉडी नाउ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड।
ईवान का माहौल बेहतर बनाने के लिए तमाम जमातों को एक दूसरे को नजरअंदाज करने और अच्छी जुबान इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
झारखंड में एक 22 साल मुस्लिम नौजवान को एक मुश्तइल हजूम ने चोरी के इल्ज़ाम में घंटों सदोकोप किया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाकई हो गई। उससे जबरन जय श्री राम भी बुलवाया गया। इस साल भारत में इस कस्म का ये 11वां वाकया है। ये रिपोर्ट हमें भेजी है नई दिल्ली से सुहेल अंजुम ने।
झारखंड में सरायकेला जिला के धतकीडीह गांव के बाशिंदों ने चोरी की शुभा में तबरेज अंसारी को पकड़ा और घंटों उसकी पिटाई की। उसके अहले खाना के मुताबिक उसे 18 घंटे तक सदोकूब किया गया। सरायकेला के SP कार्तिक ने कहा कि उसे मोटरबाइक चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। रिपोर्टों में बताया गया है कि 18 जून की सुबह को तबरेज पुलिस को एक दरख्त से बंधा हुआ मिला। उसे पुलिस तहवील में रखा गया, जहां हफ्ते की सुबह को उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे सरायकेला सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। दिया। उनका कहना है कि मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मालूम होगी। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें तबरेज एक दरख्त से बंधा हुआ है, उसे डंडों से पीटा जा रहा है और उसे जबरन जय श्री राम और जय हनुमान कहलवाया जा रहा है। वो हुजूम से रहम की भीख मांग रहा है। उसके अहलिया शाइस्ता परवीन की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। एक तजियाकार और सियासी और सामाजिक कारकुन डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दूसरी मुद्दत के लिए बरसरे इक्तदार आने के दिन से ही हुजूमी तशद्दुद में इजाफा हुआ है। अब ये बात समझ में आ रही है कि ऐसे वाकयात का ताल्लुक इलेक्शन से नहीं है बल्कि हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
ये लोग जो भी हरकत करते हैं ये इसका जानबूझ के इसका वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर उसको वायरल करते हैं ताकि एक वाक्य की वजह से लाखों लोगों में उसका खौफ और हिरास पैदा किया जाए।
उन्होंने भारत में मजहबी आजादी से मुतल्लिक 2 रोज कबल वाशिंगटन से जारी होने वाली रिपोर्ट के हवाले से कहा,
वाशिंगटन की जो रिपोर्ट आई है कि हिंदुस्तान में मजहबी मुनाफरत के वाकयात में इजाफा हो रहा है, उस पर हुकूमत चाहे जितना ये कहे कि रिपोर्ट गलत है लेकिन जाहिर है कि कुछ ना कुछ शवाहिद की बुनियाद पर ही वो रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ मुल्क के सेकुलर और सोशलिस्ट तबके को बल्कि सारी दुनिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को अब इस मामले को बहुत संजीदगी से इस पर गौर करना चाहिए और उसके तदारुक की कोशिशें करनी चाहिए।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस ने मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया है जिसके नतीजे में ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। जबकि झारखंड के एक वजीर सीपी सिंह का कहना है कि इस वाकया को सियासी रंग देना गलत है। उनके बकौल ऐसे वाकयात को बीजेपी आरएसएस बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जोड़ने का रुझान चल पड़ा है। हुकूमत इस वाकया की जाँच कर रही है। याद रहे कि 2 रोज कबल अमरीकी महकमे खारजा की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अकलियतों बिलखसूस मुसलमानों पर गाय ज़बह करने या बीफ रखने की अफवाह पर हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से हमलों का सिलसिला जारी है और मोदी हुकूमत ऐसे वाकयात से निमटने में नाकाम है। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने इतवार के रोज इस रिपोर्ट को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि भारत को अपने सेकुलरिज्म रवादारी और समाजी हम आहंगी पर फख्र है और किसी दूसरे मुल्क को भारतीय शहरियों के बारे में तबसरा करने का कोई हक नहीं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
और श्रीनगर से यूसुफ जमील बता रहे हैं कि भारतीय कश्मीर में गुज़श्ता 30 साल से जारी पुरतशद्दुद वाकयात की वजह से हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं जिसके नतीजे में भारतीय कश्मीर की बहुत सी खवातीन ने अपने शौहर या भाइयों को खो दिया है। ये खवातीन दीगर मसाइल के अलावा माशी मुश्किलात का शिकार भी हैं। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
गोलियों की आवाज़, हलाकतें, मुजाहरे, पथराव और गिरफ्तारियां, भारत के ज़ेर-ए-इंतज़ाम कश्मीर के बासियों ने गुज़श्ता 3 दहाइयों से यही देखा है। इस शोरिश और इसे दबाने के लिए मुसलह अफवाज और दूसरे हिफाजती दस्तों की कार्रवाइयों के नतीजे में जहां मईशत के साथ साथ ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे बुरी तरह मुतासर हुए हैं, वहीं सबसे ज़्यादा मुतासर रियासत बिलखसूस वादी कश्मीर की खवातीन हुई हैं। उन्होंने इस न ख़त्म होने वाले तशद्दुद में शौहरों, बेटों और भाइयों को खो दिया है और नतीजतन माली मुश्किलात और जज्बाती तकालीफ से गुजर रही हैं। कश्मीरी माशरे में मौजूद कदामत पसंद रिवायात इनके इस सूरत हाल से बाहर आने में रुकावट बनी हुई हैं।
हर हिसाब से एक औरत को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। भी इट हिज़ हर हस्बैंड और हर फादर, सब लोग ऑफकोर्स जो आपको प्यार करते हैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर हिसाब से ज़रूरी है।
इस मकसद के हुसूल के लिए सना इम्तियाज़ दूसरी हमख्याल खवातीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ नोक की कोशिशें कर रही हैं। ऐसी एक कोशिश के तौर पर हाल ही में श्रीनगर में एक नुमाइश का एहतमाम किया गया जिसके दौरान कारोबार करने वाली और हुनरमंद खवातीन को मकामी तौर पर तैयार करदा और बीरून कश्मीर बिलखसूस पाकिस्तान से बरामद की जाने वाली अशिया को फरोख्त करके रोजगार कमाने का मौका फराहम किया गया। रियासत के गरमाई सदर मकाम श्रीनगर में मुनक़द की जाने वाली इस नुमाइश में पाकिस्तान से बरामद किए जाने वाले मलबूसात की खरीद फरोख्त से सबसे ज्यादा हो रही है।
कश्मीर में पाकिस्तानी सूट्स का बहुत ये है, तो पाकिस्तानी सूट्स वाले बहुत स्टॉल्स हैं, बहुत क्रोशे का स्टॉल है हमारे पास, बेकरी का स्टॉल है।
इवेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली एक खातून सना यासिर का कहना है कि कश्मीरी खवातीन घरेलू तशद्दुद का भी शिकार हैं اور اس کے خاتمے کے لیے بھی انہیں خود انحصاری کے مواقع فراہم کرنا ناگزیر ہے۔
ڈومیسٹک وائلنس کی ایک لڑکی، ایک عورت ہر طرف شکار ہے، تو اس چیز کو ایراڈیکیٹ کرنے کے لیے کچھ نئے وینچرز میں لڑکیاں جا رہی ہیں، کرافٹ کو لے کے اپنا کشمیری کلچر پروموٹ کر رہی ہیں، تو کچھ ایسا ہم کریں جس سے یوتھ اینڈ پرٹیکولرلی گرلز کا جو بزنس ہے وہ پروموٹ ہو، تو اس چیز کے لیے ہم نے آج یہ ایگزیبیشن کیا ہے۔
نمائش میں حصہ لینے والوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ایونٹس کے ذریعے انہیں روزگار کمانے میں مدد ملتی ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی اعلیٰ عدالت نے قرار دیا ہے کہ دوسری شادی کے لیے شوہر کو بیوی کی اجازت کے علاوہ محلے کی سطح پر بنائی گئی مصالحتی کونسل سے بھی اجازت لینا ہوگی۔ خواتین اراکین پارلیمنٹ نے عدالت کے اس فیصلے کو سراہتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کی شکایت کے لیے عدالتی سطح پر نظام وضع کرنے کی درخواست کی ہے۔ اسلام آباد سے علی فرقان اس کی تفصیل بتائیں گے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے پیر کے روز 12 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا ہے کہ بیوی کی اجازت کے باوجود مصالحتی کونسل انکار کر دے تو دوسری شادی پر سزا ہوگی۔ عدالت نے مذکورہ فیصلے میں قرار دیا ہے کہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے مطابق اجازت کے بغیر شادی کرنے والے شخص کو سزا اور جرمانہ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے یہ فیصلہ دلشاد بی بی کی درخواست پر سنایا، جس میں انہوں نے اپنے شوہر لیاقت علی میر پر بغیر اجازت دوسری شادی کرنے پر عدالت سے رجوع کیا تھا۔ دلشاد بی بی کی درخواست پر مجسٹریٹ اسلام آباد نے ان کے شوہر لیاقت علی میر کو بغیر اجازت دوسری شادی کرنے پر 15 اپریل 2014 کو 1 ماہ قید اور 5,000 روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ تاہم ایڈیشنل سیشن جج نے لیاقت علی میر کو کشمیر کا رہائشی ہونے کے باعث عدالت کے دائرہ کار سے باہر قرار دیا تھا۔ پیر کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اسی مقدمہ کی سماعت کرتے ہوئے لیاقت علی کی بریت کو کالعدم قرار دیتے ہوئے دوسری شادی کے لیے مصالحتی کونسل کی اجازت کو ضروری قرار دیا ہے۔ عدالت کے اس فیصلے کو خواتین اراکین پارلیمنٹ نے سراہا ہے اور درخواست کی ہے کہ عدالتیں اس فیصلے کی خلاف ورزی پر شکایت کے لیے خصوصی نظام وضع کریں۔ سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ یہ بہت اہم فیصلہ ہے، کیونکہ دوسری شادی کی اجازت لینا ایمان، عدل و انصاف کا تقاضا ہے، اور بہت سے اسلامی ممالک میں بغیر اجازت دوسری شادی پر سزا کے قوانین موجود ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر اس فیصلے اور قانون کا صحیح طرح استعمال ہو تو یہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے انصاف کا ضامن ہوگا۔
دیکھیے، ایمان اور عدل اور انصاف کا تقاضا ہے، اور اگر اس کی شواہد کی ضرورت ہے، یعنی ریٹن پرمیشن کی ضرورت ہے، تو یہ بھی میں سمجھتی ہوں پوری نہیں ہے، لیکن یہ ہونا ضروری ہے۔
وفاقی وزیر زرتاج گل کہتی ہیں کہ یہ بہت حساس اور مشکل معاملہ ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر مصالحتی کونسل سے اجازت کے بغیر شوہر دوسری شادی کرتا ہے تو کیا وہ شادی ختم ہو جائے گی؟
جی، مصالحتی کونسل سے پرمیشن لینی ہے، فار ایگزامپل پرمیشن نہیں ملی اور 6 مہینے کی کوئی سزا ہو جاتی ہے، تو کیا اس کے بعد وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ نکاح تو اٹ سیلف رہتا ہے۔ شاید بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ 6 مہینے سزا ہو گئی ہے، اس کے بعد تو چلو پھر اب دیکھیں گے۔ آئی تھنک یہ بڑا ڈیفیکلٹ ڈیبیٹ ہے۔
رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ کہتی ہیں کہ ان کی جماعت دوسری شادی کے حوالے سے اس عدالتی فیصلے کی اصولی طور پر حمایت کرتی ہے، لیکن ان کے بقول فیملی لا آرڈیننس 1961 میں خواتین کو حاصل بیشتر حقوق پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا۔
اس کا پھر ایک رولز میں سسٹم ہونا چاہیے کہ خواتین پھر وہ کمپلین کر سکیں۔ میرے خیال سے یہ جو ہے دا ادر سائڈ آف دا اسٹوری، کہ وہ خواتین اتنی امپاورڈ ہوں کہ وہ کوسچن کر سکیں کہ میں ہم سے اجازت نہیں لی، اور اس پہ سزا بھی ہونی چاہیے، تو وہ ابھی تک ایسی کیس لا بنی نہیں ہے۔
پاکستان میں محلوں، دیہاتوں اور قصبوں کی سطح پر مقامی یونین کونسلز شہریوں کے میونسپل مسائل، برتھ سرٹیفکیٹ اور نکاح کے اندراج سمیت دیگر معاملات کو دیکھتی ہیں۔ ہر یونین کونسل کے نمائندوں پر مشتمل مصالحتی کونسل قائم کی جاتی ہے، جس سے علاقے کے مکین اپنے مسائل کے حل کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ 1961 کا مسلم فیملی لا آرڈیننس اس مصالحتی کونسل کو قانونی حیثیت دیتا ہے، جس کے مطابق دوسری شادی کے لیے مصالحتی کونسل سے این او سی لینا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پشاور ہائی کورٹ نے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی نظر ثانی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ خیبر ایجنسی کے سابق سرجن کو ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی آپریشن میں مدد دینے کے الزام میں سزا سنائی جا چکی ہے۔ پشاور سے عمر فاروق کی رپورٹ۔
شکیل عقیدی کی سزا کے خلاف دائر کردہ نظرثانی کی اپیل کی باقاعدہ سماعت آج پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس عبدالشکور اور جسٹس اعجاز انور کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کی۔ سماعت کی بھیڑ میں ڈاکٹر شکیل عقیدی کے وکیل ایڈوکیٹ قمر ندیم نے کی۔ قمر ندیم نے وائس آف امریکہ سے بات کرنے کہا کہ اس قبل اس مقدمے کی سماعت فاٹا ٹریبیونل میں ہوتی رہی، تاہم انضمام کے بعد فاٹا ٹریبیونل کو تحلیل کر کے اس مقدمے کو پشاور ہائی کورٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شکیل عقیدی کو 2011 میں پشاور کے علاقے کارخانہ مارکیٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ خود پر الزام ہے کہ انہوں نے امریکہ کے لیے جاسوسی کی اور اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں گرفتاری کے لیے کیے گئے آپریشن میں امریکہ کی مدد کی تھی۔ اسامہ بن لادن اس کاروائی کے دوران ہلاک ہو گئے۔ تمام الزامات کے باوجود اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کی عدالت نے انہیں شدت پسند تنظیم کے ساتھ تعلق کے لیے مختلف تین مقدمات میں کل 23 سال کی قید سنائی تھی۔
اور اب کچھ عالمی خبریں۔ ایتھوپیا کے شمالی امہارا ریاست میں تختہ الٹنے کی سازش کرنے والے مبینہ لیڈر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ریاست کے دارالحکومت باہردار سے ایک رپورٹر نے وائس آف امریکہ کی افریقی سروس کو بتایا کہ جنرل آسام نیوسنگ کو پیر کے روز اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب وہ سیکیورٹی فورسز سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں ہفتے کے روز کی تختہ الٹنے کی کوشش میں زخمی ہونے والے ایک عہدیدار علاقائی وکیل استغاثہ مک بارو کا بیدے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ مسلح افراد نے ہفتے کے روز ایک اجلاس پر حلہ بول دیا اور علاقائی صدر امباچیو میکنن اور ان کے ایک مشیر کو ہلاک کر دیا۔ سرکاری میڈیا نے جنرل آسام نیو کو، جو امہارا ریاست کے سیکیورٹی کے سربراہ تھے، بغاوت کا سرغنہ قرار دیا ہے۔ اس کے کئی گھنٹے بعد ایتھیوپیا کی فوج کے سربراہ کو ادیس ابابا میں ان کے گھر میں ان کے باڈی گارڈ نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دونوں حملوں میں ایک ربط ہے۔ ان حملوں کا محرک معلوم نہیں ہو سکا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آسام نیو امہارا قوم پرست تھے اور انہیں ملیشیا کے قیام کی کوششوں پر ممکنہ طور پر ملازمت سے نکال دیے جانے کا خطرہ تھا۔ انہیں پچھلے سال رہا کیا گیا تھا۔ انہیں سن 2009 کی بغاوت کی کوششوں پر سزا پر معافی دی گئی تھی۔ اور ترکی کی حزب اختلاف استنبول کے میئر کے متنازع انتخاب کی دوبارہ ووٹنگ میں فیصلہ کن اکثریت سے کامیابی حاصل کر کے صدر رجب طیب اردوان کو نمایاں شکست سے دوچار کر چکی ہے، جو استنبول میں اپنا 25 سالہ مضبوط اقتدار کھو چکے ہیں۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
عبوری نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ اکرم امام اوغلو نے صدر اردوان کے چنے ہوئے امیدوار بنالی یلدرم کو 7 لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے شکست دے دی ہے، جبکہ 31 مارچ کو ہونے والے ابتدائی انتخاب میں انہیں 13,000 ووٹوں کی معمولی اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ اتوار کی رات پرجوش حامیوں کے ایک بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے امام اوغلو نے کہا کہ ان کی جیت جمہوریت کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ اس معاشرے کو آزادی کی نعمت حاصل ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ معاشرہ غلط کاموں کو بھی درست کرے گا۔ مجھے اپنے لوگوں پر اعتماد ہے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ لوگوں کو جمہوریت پر اعتماد ہے۔ میں صدر رجب طیب اردوان اور اپنے حریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے مبارکباد دی ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر امام اوغلو کے۔ مسٹر اردوان نے مسٹر امام اوغلو کو ایک ٹویٹ میں مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ قوم کی مرضی ایک بار پھر ظاہر ہو گئی ہے۔ اردوان نے اس تکنیکی بنیاد پر کہ انتخابی نگران نااہل تھے انتخابی عہدیداروں سے امام اوغلو کی ابتدائی فتح کو منسوخ کروایا تھا۔ صدر نے دوبارہ ووٹنگ کے لیے اپنے سیاسی وقار کو داؤ پر لگایا، تاہم ووٹروں نے، جن میں سے بہت سو نے دوبارہ ووٹ ڈالنے کے لیے اپنی تعطیلات مختصر کیں۔ جمہوریت اور سیاست میں سب کی شمولیت سے متعلق امام اوغلو کے پیغام کی تائید کی۔ اردوان کی اقتدار پر گرفت مضبوط ہونے کی بنیاد 1994 میں شہر کے میئر کے انتخاب میں ان کی جیت تھی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ 2016 میں ناکام انقلاب کی ایک کوشش کے بعد صدر اردوان کے اس آمرانہ طرز قیادت پر ناراضگی بڑھ رہی تھی جس کے تحت کاروباری افراد، صحافیوں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کے خلاف سخت پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری تھا۔ استنبول میں حزب اختلاف کی نمایاں کامیابی، توقع ہے کہ اردوان اور ان کی حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی پر، جو اے کے پی کے طور پر بھی معروف ہے، جلد انتخابات کے لیے دباؤ ڈالے گی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
درجنوں صومالی نژاد یورپی شہری جنہوں نے شام اور عراق میں داعش کے دہشت گرد گروپ میں شمولیت اختیار کر لی تھی، انہیں واپس لینے میں یورپی ملکوں کی ہچکچاہٹ کی بنا پر اب صومالیہ جانے کے خواہش مند ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ہارون معروف کی رپورٹ کی تفصیلات رضی احمد رضوی کی زبانی۔
اپنے والدین کی معرفت داعش کے ارکان کی بیویوں اور ان کے بچوں نے صومالیہ کی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ انہیں واپس لے لے۔ رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ داعش کے ارکان کی بیویوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کو قبول کیا کہ انہوں نے شام جانے کے لیے یورپ چھوڑ کر غلطی کی تھی۔ ان میں سے بعض خواتین کی یورپی شہریت ختم ہو چکی ہے، ان میں ناصرہ عبداللہ ابوکر شامل ہیں۔ اکتوبر 2017 میں برطانوی حکومت نے ان کی شہریت ختم کر دی تھی۔ اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی صومالیہ میں پیدا ہوئی تھی اور اب اپنے والد کے ساتھ رہنے کے لیے وہاں جانا چاہتی ہے۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ وہ صدر محمد عبداللہ فرماجو اور وزیر اعظم حسن الخیر اور صومالیہ کے لوگوں سے اپیل کریں گی کہ ان بچوں کو واپس قبول کر لیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی مذہبی نہیں تھی اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھرتی کی گئی تھی۔ لندن سے جانے کے ہفتے بھر بعد ناصرہ ابوکر نے اپنی والدہ کو ٹیلی فون کیا کہ وہ شام کی عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے شام گئی ہے۔ اس کی ماں نے بتایا کہ سال بھر کے اندر ہی اس کی بیٹی نے اس فیصلے پر اظہار افسوس کیا اور برطانیہ واپس آنے کی خواہش ظاہر کی۔ اب وہ صومالیہ سے اپیل کر رہی ہے کہ اسے واپس قبول کر لیا جائے۔ 9 ستمبر 2014، 4 افراد پر مشتمل ایک خاندان جرمنی سے ترکی کے لیے روانہ ہوا، ان میں 2 بہنیں، ان کا بھائی اور حاملہ بیوی شامل تھی۔ ترکی سے یہ لوگ شام کے لیے روانہ ہوئے۔ 6 مہینوں کے اندر دونوں بہنوں نے، جن کی عمر اس وقت 14 اور 18 سال تھی، جہادیوں سے شادی کر لی، جبکہ ان کا بھائی جس کی عمر 23 سال تھی مارا گیا۔ سب سے چھوٹی بہن نے، جس کی عمر اب 22 برس ہے، 3 جہادیوں سے شادی کی، جن میں 2 صومالی اور 1 اریٹریا کا تھا۔ یہ تینوں شام کی جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ اریٹریا کے جہادی سے اس کا 1 بچہ ہوا، جبکہ اس کے آخری شوہر سے جڑواں بچے پیدا ہوئے، جو پیدائش کے تھوڑے ہی وقت بعد انتقال کر گئے۔ اسی طرح کی کہانی عینی کی بھی ہے، جس نے داعش کے ایک رکن سے شادی کی تھی۔ اس کے 2 شوہر شام کی جنگ میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ عینی مئی 2014 میں لڑکیوں کے ایک گروپ کے ساتھ سویڈن سے شام گئی تھی۔ اس کی ماں سیدو کا کہنا ہے کہ ان کی بقا اسی میں تھی کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے شادی کر لیں۔ سیدو کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی نے گروپ سے علیحدہ ہو کر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن محفوظ راستہ اسے نہ ملا۔ صومالی حکومت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں داعش کے ارکان کی بیویوں اور بچوں کی ایک فہرست ملی ہے جو الہول کیمپ میں مقیم ہیں. تاہم اس بارے میں ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا کہ انہیں واپسی کی پیشکش کی جائے یا نہیں. یورپی یونین میں صومالیہ کے سفیر کا کہنا ہے کہ صومالی حکومت صورتحال کی چھان بین کر رہی ہے. رضیہ مدرسوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
امریکی سائنسدانوں نے پیش گوئی کی ہے کہ خلیج میکسیکو میں مردہ زون قرار دیے جانے والا علاقہ آئندہ مہینوں میں ریکارڈ حد تک وسیع ہو جائے گا. اس علاقے میں آکسیجن یا تو انتہائی کم ہے یا بالکل نہیں ہے. توقع ہے کہ یہ علاقہ بڑھتے ہوئے 20,300 مربع کلومیٹر تک پھیل جائے گا. مردہ زون انسانوں کی خوراک سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی آلودگی سے تشکیل پایا ہے اور اس میں موجود مچھلیاں اور دیگر آبی زندگی مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے. یوں یہ صورتحال خاص طور پر اس علاقے کے ماہی گیروں کے لیے پریشانی کا باعث ہے جن کا دار و مدار ہی ماہی گیری پر ہے. اس بارے میں ساحلی شہر پورٹ آرتھر سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ ایلیزبتھ لی کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
ٹرین کے لیے معاش تلاش کرنا کوئی کام نہیں ہے بلکہ یہ ایک مہم ہے. ان کا کہنا ہے,
I always had a passion for shrimping. I always loved the golf. Some reason when I do this,
مجھے ہمیشہ جھینگوں میں دلچسپی رہی ہے. مجھے یہ خلیج ہمیشہ سے بہت پسند رہی ہے. مجھے یہ کام کرنے سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ میرا تعلق اسی خلیج سے ہے. ٹوین کا خاندان ٹیکساس کے شہر پورٹ آرتھر آ کر آباد ہونے سے پہلے ویتنام میں ماہی گیری سے وابستہ رہا ہے. وہ بچپن ہی سے جھینگے پکڑ رہا ہے. اس کا کہنا ہے کہ خلیج میکسیکو میں مردہ زون کے وسیع تر ہونے کی پیشین گوئی سے وہ بہت پریشان ہے.
Not good.
یہ اچھی بات نہیں ہے, بالکل اچھی بات نہیں ہے. مردہ زون سمندر کا ایسا علاقہ ہے جہاں یا تو آکسیجن بالکل نہیں ہے یا پھر بہت کم ہے. اس صورتحال سے وہاں آبی زندگی خطرات سے دوچار ہے, جس میں گھونگے اور جھینگے خاص طور پر شامل ہیں جو آکسیجن کی کمی کے باعث اس علاقے کو چھوڑ کر باہر نکل سکتے ہیں. اس پریشان کن صورتحال میں ٹرین اپنے عقیدے پر بھروسہ کرتے ہوئے پر امید رہتا ہے. اس کا کہنا ہے,
We can only do so much and ask for his blessing. He'll take care of the rest. If I get worried just like Trey over JBS,
ہم بس اتنا ہی کر سکتے ہیں اور پھر خدا کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں. وہی سب کا خیال رکھے گا. اگر میں جے بی ایس کی طرح پریشانی میں مبتلا رہا تو میری نیندیں ہی اڑ جائیں گی. ٹرے پیئرسن پورٹ آرتھر میں اپنی کمپنی جے بی ایس پیکنگ کے ذریعے جھینگے پروسیس کرنے کا کاروبار کرتا ہے. اس کا کہنا ہے,
Very, very concerned as to what it'll actually do and how bad it really will be. We understand it's going to be real large.
مجھے انتہائی تشویش ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اور یہ کتنی خراب بات ہوگی. مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ علاقہ اس سال بہت وسیع ہو جائے گا. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کی اصل وجہ فارموں سے آنے والی غذائی آلودگی ہے. امریکہ کے وسط مغربی علاقے میں آنے والے سیلابوں سے جنوبی علاقے میں موجود فارموں سے یہ آلودگی مسیسیپی دریا سے ہوتی ہوئی خلیج میکسیکو میں پہنچ جاتی ہے. ٹیکساس اے این ایم یونیورسٹی کے سمندری علوم کے ماہر اسٹیو ڈی مارکو بتاتے ہیں,
That water comes out and it stimulates an algae to grow. Sunlight comes in, algae will get that sunlight, will start growing.
یہ پانی آتا ہے اور اس سے زندہ کائی بڑھنے لگتی ہے. پھر دھوپ نکلتی ہے اور کائی کی زندگی کو بڑھاتی ہے. اس سے بایو ماس میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور پھر زندہ کائی اپنا کام شروع کر دیتی ہے. یہ زندہ رہتی ہے, پھر مر جاتی ہے اور ڈوب کر سمندر کی تہہ میں جم جاتی ہے. اس مردہ کائی کو کھانے والا بیکٹیریا آکسیجن جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے. یوں جب سمندر کے نمکین پانی میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو پانی کی اوپر والی سطح آکسیجن کو اپنے اندر سے گزر کر نیچے نہیں جانے دیتی. یوں مردہ زون تشکیل پاتا ہے جس سے جھینگوں سمیت آبی زندگی ختم ہو کر رہ جاتی ہے. شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سکھر کے گھنٹہ گھر کے بارے میں بتا رہی ہیں کرن مرزا.
سن 1937 میں سکھر شہر میں سیٹھ وادھو مل نے 90 فٹ اونچا گھنٹہ گھر تعمیر کروایا, جس میں پیتل سے بنا ایک بڑے سائز کا گھڑیال نصب کیا گیا. گھڑیال کی سوئیاں اپنی مخصوص ٹک ٹک سے وقت گزرنے کا پتہ دیتی تھیں، لیکن چند سال سے اب اس گھنٹہ گھر میں گھڑیال موجود نہیں ہے۔
گھڑی پہلے لگی ہوئی تھی، اب تو ہے ہی نہیں گھڑی وہاں پر، تو پتہ نہیں چاروں طرف گھڑیاں لگی ہوئی تھی، وہ سب اٹھا کے لے گئے۔ باہر کا جو آئے گا وہ دیکھے گا نا، پہلے تو گھڑی لگی ہوئی تھی، ابھی گھڑی ہے ہی نہیں، تو برا محسوس ہوگا نا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، کھنڈر پڑا ہے۔
سکھر شہر کے وسط میں تعمیر کیا جانے والا یہ پہلا گھنٹہ گھر ہے، جس کے چاروں طرف تجارتی مراکز موجود ہیں۔ چھوٹے بڑے شہروں، دیہاتوں اور قصبوں سے یہاں خریداری کے لیے آنے والے لوگ بنا گھڑیال کے اس گھنٹہ گھر کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر فائزہ بخاری اور انجینئر پیٹرک ٹیئر۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔